رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے گزشتہ روز قاریان و حافظہ نے قرآن کریم سے اپنے خطاب میں کن اہم نکات کی جانب اشارہ کیا ہے اور کن باتوں کی تلقین فرمائی ہے؟
خب بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں قرآن دین اسلام کا وہ بنیادی منشور ہے، منشور حیات ہے، زندگی اور اسلوب زندگی کو بہتر کرنے کا ایک سب سے مؤثر اور سب سے زندہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب کی صورت میں ہے۔ رہبر معظم ہوں یا انقلاب اسلامی کی جتنی اہم شخصیات، علماء، حکام، عہدیداران، حتیٰ خود بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ تعلیمات دیکھیں، ان کے سیاسی، سماجی یا ان کے جو زندگی سے امور کے متعلق مختلف خطابات ہیں، تو اس سب میں قرآن کو ہی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہیں پہ ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ہمارا یہ انقلاب ہی قرآنی انقلاب ہے۔ حتیٰ مجھے یاد ہے کہ انقلاب کے آغاز میں ایک بڑا خوبصورت پوسٹر شائع ہوا تھا جس کو یعنی بڑے اچھے انداز سے اس میں کیا گیا تھا کہ سب سے اوپر جو ہے وہ قرآن تھا، نیچے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر تھی، اور نیچے ایرانی عوام جو ہیں وہ اپنی یعنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو حکومت اسلامی تشکیل پائی ہے اس کا بنیادی منشور جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس میں قیادت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہے، اور عوام اس کو جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ انقلاب کا بنیادی، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ منشور ہی قرآن تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو یاد ساز کتاب کے نام سے جو ہے وہ یاد فرماتے تھے۔ رہبر معظم جب اس منصب پہ آئے تو اس وقت سے لے کے رہبر معظم کی بھی بڑی خصوصی توجہ رہی ہے، یعنی قرآن کے مقابلوں کے عنوان سے، قرآن کی تعلیمات کے عنوان سے، قرآن سے انس رکھنے کے عنوان سے، لوگوں کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے عنوان سے، بلکہ رہبر معظم تو خود حافظ قرآن کے عنوان سے ایک دفعہ انہوں نے خطاب میں فرمایا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ کم از کم 1 کروڑ حافظ جو ہے وہ ایران کی سرزمین میں ہونا چاہیے، تاکہ ہر جگہ سے جو ہے ایک حافظ قرآن کی جو ہے وہ خوبصورت لہن میں جو ہے وہ قرآن کی آیات سنی جائیں اور لوگ اس سے۔ تو موجودہ جو خطاب تھا، جو کل کے خطاب میں بھی رہبر معظم نے انہی نکات کو کہ جو اکثر قرآن کے عنوان سے بیان فرماتے ہیں، اور یہ وہی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک تاکید ہے کہ جو ہمارے معصومین نے، رسول خدا نے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس دنیا میں کامیاب زندگی اور سعادت کی زندگی گزارنی ہے تو قرآن کی تعلیمات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو کل کی جو تقریر تھی رہبر معظم میں، تو اس میں انہوں نے 2-3 بنیادی نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ یوں تو خطاب چونکہ وہ قرآنی محفل تھی، قرآن کے اساتذہ تھے، اور ایک بڑی بھرپور قسم کا رہبر معظم کا خطاب ہے، ظاہر ہے اس کو ایک مختصر الفاظ میں اگر کہیں تو اس کا جو ایک تعلیمات کا پہلو جس پہ رہبر معظم نے زور دیا کہ اس کی حفظ کی بہت اہمیت ہے، اس کو حفظ کرنا چاہیے، اس کو اچھے انداز سے، اچھے لہن کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس پہ جو ان کا تاکید تھی کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس کا ادراک بھی ضروری ہے کہ صرف زبان سے ادا نہ ہو۔ اور پھر اس کو انہوں نے عملی مظاہر بتائے کہ قرآن، جس نے اپنے آپ کو قرآن سے متمسک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ سعادت مند ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اخروی اس کی بھی جو ہے کامیابی اسی میں۔ پھر انہوں نے اس کو سیاسی جو موجود ہے، کرنٹ صورتحال ہے، اس کی طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھیں ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں جو قرآن سے دوری کی وجہ سے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، یا وہ امت مسلمہ کو جو جتنی قرآن سے دور ہو رہی ہے، جو جتنی زبوں حالی ہے، جتنی پسماندگی ہے، جتنی ہمیں مشکلات ہیں امت مسلمہ کو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس وقت عالمی سطح پہ اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان حکمران کہاں پہ کھڑے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں، قرآن ان سے کہتا ہے کہ تم کفار کے خلاف شدید رہو، سخت رہو، اور مومنین اور مسلمانوں کے لیے تمہارے دل کے اندر بہت زیادہ رحم ہونا چاہیے، بہت لطف اور مہربانی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم عملی میدان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ مثلا سعودی عرب کی ہم ایک مثال لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسلامی جو ہے وہ رہنما اور حرمین شریفین کا سب کچھ بھی کہتا ہے، اب وہاں پہ صورتحال دیکھیں کہ یمن کے نہتے عوام کے خلاف تو آئے دن گولہ بارود اور فائرنگ اور بمباری اور ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، جو دشمن ہیں، ان کے ساتھ شمشیر کا رقص کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ عیاشیاں کی جا رہی ہیں. یعنی جس طرف محبت کرنی چاہیے اس طرف نفرت کی جا رہی ہے، اس طرف ظلم کیا جا رہا ہے، اور جہاں سے محبت یعنی جسے کہتے ہیں محبت کا جواب برعکس آنا چاہیے تھا، جہاں پہ کفار کے خلاف انہیں شدید ہونا چاہیے تھا، جو قرآن کی یعنی وہ احکام ہے، حکم ہے کہ آپ کفار کے خلاف شدید ہوں، تو رہبر معظم نے بھی سیاسی پس منظر میں جو بات کی کہ اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بجائے قرآن کے مطیع ہونے کے، چونکہ قرآن میں بڑا معروف ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان عبد اللہ کی بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دوری اختیار کرو، اجتناب کرو. لیکن رہبر معظم بڑی اپنی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ ہمارا یعنی مسلم حکمران، بعض مسلم جو حکمران ہیں وہ برعکس کر رہے ہیں، وہ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، طاغوت کے جسے کہتے ہیں خدمت میں چلے گئے اور اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے. تو بنیادی طور پہ یعنی اس تقریر کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو اس زندگی کا جو منشور ہے رہبر معظم نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ اگر اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی کی طرف اگر بڑھنا ہے تو قرآن کی تعلیمات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، قرآنی اقدار پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ مستقیم نہیں ہوگا، وہ انحراف کی طرف سے جائے گا، وہ باطل راستوں کی طرف جائے گا، وہ طاغوت کی طرف لے جائے گا. اور جب آپ طاغوت کا راستہ اختیار کریں گے تو نہ آپ دین کے لیے استقامت دکھا سکتے ہیں، نہ مومنین کے لیے محبت کا اظہار کر سکیں گے، بلکہ آپ نے پھر اس قرآنی تعلیمات کی بجائے ابلیسی تعلیمات کی طرف جانا ہے، اور شیطان پھر جس طرف لے جاتا ہے اس کا جو
جائیں. جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، ہر فرقے کے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں اور اپنی تقریروں میں کہتے رہتے ہیں، اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا آئین زندگی ہے،
یقیناً
دستور حیات ہے. اور قرآن میں مسلمانوں یعنی دنیا و آخرت کے سارے مسائل موجود ہیں، ہر چیز اس میں موجود ہے. اور قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ مسلمان قرآن پر عمل کرے. اس کے باوجود اگر مسلم امہ قرآن سے دور نظر آتی ہے تو اس کے علل و اسباب ہم کہاں تلاش کریں؟
دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ رحمانی اور شیطانی طاقتوں کا ایک تنازعہ، یہ ایک جنگ تو جاری ہے. حضرت آدم سے لے کر ابھی تک ابلیس، شیطان اور دوسری طرف رحمانی قوتیں آپس میں برسر پیکار ہیں. اب ابلیس اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انسان کے اندر رحمانی صفات پیدا ہوں، کیونکہ قرآن بنیادی طور پر رحمانی صفات پیدا کرنے کا سب سے بڑا منبع ہے. یعنی جو بھی قرآن سے منسلک ہو گیا، متمسک ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ رحمانی اور آسمانی راستے کی جو ہے وہ منزلیں طے کرتا ہے، وہ جتنا اس میں اندر جاتا ہے اتنا اس کے درجات میں اور اتنا ہی اس کے ادراک میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا شیطانی قوتیں وہ ایک خیالاتی بھی ہیں اور ایک عملی صورت میں طاغوت کی صورت میں ہے. جیسے قرآن نے خود اس کے بارے میں طاغوت اور خدا کا جو ایک موازنہ ہے وہ خود قرآن کی بہت ساری آیات میں ملتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی گفتگو میں عرض کیا کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور ایک طرف طاغوت، شیطان، ابلیس، جو بھی اس کے لیے دو. تو یہ جو ابلیسی اور شیطانی قوتیں ہیں یہ جہاں ذہنوں میں وسوسہ ڈالتی ہیں وہاں پہ قوموں کے اندر بھی، یعنی جو ہمارے مسلم حکمران ہیں، ہماری جو اقوام ہیں، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ قرآن تو واضح کہتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، امت مسلمہ بن جاؤ، امت واحدہ بن جاؤ. لیکن شیطانی قوتیں وہ تفرقہ ڈالتی ہیں. اور یہ تو ایک معروف جملہ ہے نا کہ آپ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی وہ جب تک مسلمانوں کو ڈیوائڈ نہیں کریں گے، ان کے اندر فرقہ واریت پیدا نہیں کریں گے، ان کے اندر اختلافات پیدا نہیں کریں گے تو رول نہیں کر سکتے، حکمرانی نہیں کر سکتے. یعنی طاغوت کا ایک سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلانا ہے. لہذا وہ ایک جنگ ہے، وہ ہر مرحلے میں، وہ مکاتب کے اندر بھی، مذاہب کے اندر بھی، حتیٰ اسرائیل میں اب اس کو اگر تھوڑا سا اور کھولوں تو یہ اسلام کے علاوہ بھی جتنے مذاہب ہیں اس کے اندر بھی اب انہوں نے شروع کر دیا. یعنی اس کے پیچھے اگر ایک پوری دیکھیں کہ یہودیت کے اندر زائنسٹ اور بن گئے، خالص یہودی اور بن گئے، عیسائیت کے اندر آپ دیکھیں، عیسائیت کے اندر بھی دو گروپ بنا دیے گئے ہیں، وہ جو ان کے اپنے پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس، ان سے ہٹ کے بھی جو معروف بنا دیا گیا کہ یہ سہونی عیسائیت ہے. یعنی یہ وہاں پہ بھی دوسرے مذاہب کے اندر بھی، دوسرے آسمانی مذاہب کے اندر کیا. اسی طرح اسلام کے اندر بھی، اگر آپ فرقہ واریت کی کھوج لگائیں گے، اس کی بنیادی اور جسے کہتے ہیں کہ جڑوں تک جائیں گے، تو آپ کو یہی ابلیسی اور شیطانی قوت کبھی زائنسٹ کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گی، کبھی وہ بظاہر برطانیہ بن کے آ جاتے ہیں، کبھی وہ امریکہ بن کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی اسرائیل بن کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ وہی شیطانی نمائندے ہیں کہ جو ان قرآنی تعلیمات کو کہیں پہ تحریف کر کے، کہیں پہ ان سے دور کر کے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، یا تب میں اس کو انسانیت کے عنوان سے بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر وہ اپنا جسے کہتے ہیں تاغوتی اثر، اپنا استعماری حربہ جو استعمال کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہی ہے کہ اگر قرآنی تعلیمات کو خالص انداز سے لیا جائے تو یہ نہ صرف مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہے، چونکہ قرآن نے آخری دین ہے اور مکمل دین ہے، کامل دین ہے، اس نے تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ اپنے رہنما اصول دے دیے ہیں، یہ تو دوسرے مذاہب کو بھی جو ہے اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ اتحاد اور وحدت کر کے بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکتا ہے، کہاں مسلمانوں کی بات تو بہت ہی جسے کہتے ہیں وہ قریب ترین ہے کہ اس کے لیے تو خود ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ اس اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی اس قرآن کی تعلیمات کو تھام لو، یعنی خود قرآن کی جو اقدار ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ تو یہ جو تفرقہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے وہی سامراجی سازشیں ہیں، سامراج کی خواہش ہے دنیا پہ رول کرنا، اس کے پیچھے زائنسٹ ہیں، تو یہ پورا ایک پیچھے سے ایک جسے کہتے ہیں ایک نیٹ ورک ہے کہ جو مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے اندر اور انسانیت کے اندر اختلاف پیدا کر رہا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے کہ
کیونکہ وقت کم رہ گیا، اب ایک منٹ کا وقت، رہبر انقلاب اسلامی نے ایک بہت اچھی مثال پیش کی، آپ نے فرمایا کہ قرآنی تعلیمات کا ایک نتیجہ حالیہ سیلاب میں ایرانی عوام کا جذبہ جہاد، جہاد کے لیے تو عام طور پر جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ شمشیر اٹھاؤ اور کاٹو، لیکن یہ جہاد تو
دیکھیں جہاد جہد سے نا کوشش سے ہے، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، استقامت دکھانا اور دوسروں کو اپنی پوری قوت لگا کے انسانیت کی نجات کے لیے کام کرنا، تو وہ جو جہد ہے، وہ جو جہاد ہے، وہ صرف یہ ہے کہ شمشیر یا گولی اس سے نہیں ہے، ہاں کہیں بھی انسانیت کو مشکلات سے نجات دلائیں گے، اور یہ جذبہ، یہ استقامت، یہ صبر، یہ مشکلات میں جا کے اور پانی میں گھرے ہوئے اور سخت ترین سیلاب کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کے جو ہے ان کے لیے ریسکیو کرنا، یہ جذبہ قرآنی جذبہ ہے، اور اسی قرآنی جذبے کے تحت جو استقامت کی بات کی گئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ استقامت کی بات کرتا ہے، قرآن جو ہے، یا پھر وہ رحماؤ بینہم والی جو بات ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل ہو جاؤ، تو رحم دلی کی ایک جو ہے وہ زاویہ یہ بھی بنتا ہے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی اگر کسی مشکل میں ہے، تم جاؤ اس کی مدد کرو، اس کو ریسکیو کرو، اس کو مشکلات سے نجات دو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم نے قرآنی تعلیمات کی اس تفسیر کو، جہاد کی تفسیر کو، یا رحمائے بینہم کی تفسیر کو عملی طور پہ ایران کے اندر بیان کیا کہ اس وقت دیکھو اتنے شدید سیلاب کے اندر ہزاروں نوجوان، ہزاروں رضاکار جو ہیں وہ پہنچ گئے اور سیلاب کو گویا ایک طرح سے انہوں نے شکست دے دی۔